अमीन बुक एंड लिटरेचर हाउस पेश करता है।
चौदहवां बाब, शहर बदरी में सैलाब।
सैयद मुस्तफा खुमैनी की वफात।
1977 ईस्वी में मुल्क में हर तरफ कशीदगी फैल गई। उसी साल नजफ़ अशरफ में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खुमैनी की पुर असरार मौत वाक़ हो गई। उनकी वफात से लोगों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और मजाले से तरहीम में हुकूमत पर एतराज़ात शुरू हो गए। सैयद मुस्तफ़ा की वफात की खबर पहुंचने के बाद हमने मशहद में कुछ ज़रूरी इकदाम के लिए मनसूबाबंदी की। मैं डाकखाने गया और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम 4 ताज़ियती ख़त लिखे। पहला अपने नाम से, दूसरा शेख तबसी, तीसरा शेख मोहम्मी और चौथा सैयद हाशमी नियात के नाम से लिखा। जब मैंने ये ख़त डाकखाने के एक मुलाजिम को दिए तो वो हैरान हो गया। उसने अपने दूसरे साथियों को दिखाए तो वो भी हैरत में मुब्तला हो गए। उसका ख्याल था कि जब वो मुझे इसका खर्चा बताएगा तो मैं इस काम से पीछे हट जाऊंगा, लेकिन जब मैंने इसे 1000 तूमान का नोट थमाया, जो उस वक्त मुझ जैसों के लिए अच्छी खासी रकम थी, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। फिर हमने एक मस्जिद में मजलिस तरहीम यानी ताज़ियती मजलिस के इनाकात की कोशिश की तो हुकूमत ने इजाज़त ना दी और मस्जिद बंद कर दी। कुंभ में मोमिनीन ने मजलिस तरहीम का एहतमाम किया जो बहुत से मोमिनीन की शहादत पर मुंतहा हुई। वो अय्याम पूरे ईरान में तहरीक इस्लामी की सरगर्मियों के हवाले से बेमिसाल अय्याम थे। मैं और मुझ जैसे दूसरे बरादरान मदारिस और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के दरमियान सियासी और तंजीमी सरगर्मियों, सियासी अफकार से मुतल्लिक मकतूबात की नशर व इशात और खुफिया रवाबित में मसरूफ थे। हम तफसीर कुरान और इनकलाबी और मुतहरिक इस्लाम पेश करने के लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद भी करते थे। उन्हीं अयाम में कुंभ से शेख खलखाली का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मोमिनीन की एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जरूर अब हमारी बारी है। मैंने कहा, क्यों, क्या वजह बनी, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए।
शाहीन, शाहीन, हमने इसे पकड़ लिया।
उसी साल सर्दियों की एक रात की आखिरी पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं नींद से बेदार हुआ और मामूल के मुताबिक खुद दरवाजा खोलने गया। फजर में एक घंटा बाकी था और घर के अफराद घर के दाखिली हिस्से में सो रहे थे। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि चंद जवान बंदूकें और पिस्तौल लिए खड़े। अचानक मेरे जहन में आया कि ये इस्लाम मुखालिफ ग्रोह के लोग हैं और मेरा खात्मा करना चाहते हैं। सैयद बहिश्ती मुझे बता चुके थे कि ये ग्रोह इस्लामी रहनुमाओं पर कातलाना हमले करता है, लिहाजा आप मुहतात रहे। इसी ग्रोह के लोगों ने किरमान शाह में सैयद मूसफी कहत रीजानी के घर रात की तारीकी में हमला किया और उनके हाथ पांव बांध दिए। वो उनके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन अचानक किसी हादसे की वजह से सैयद मूसवी भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब। जो ही मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कोशिश की कि मुझे दरवाजे को बंद न करने दे, लेकिन मौत के खौफ ने मुझे कुव्वत दी और मैं उन सब पर غالب آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے یہ لوگ دیوار پھلانگے یا کسی اور طرف سے داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اچانک انہوں نے اپنے اسلحوں کے ساتھ دروازے پر زور زور سے مارنا شروع کیا۔ دروازے میں لگا شیشہ ٹوٹ گیا۔ میں جان خلاصی کا کوئی طریقہ تلاش کر رہا تھا کہ اتنے میں ان میں سے ایک چلایا، قانون تم سے کہہ رہا ہے دروازہ کھولو۔ میں ان کی بات سے جان گیا کہ وہ ساواک والے ہیں۔ خدا کا شکر بجا لایا کہ وہ اسلام مخالف گروہ کے لوگ نہیں تھے جیسا کہ میں سمجھ رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور جو ہی میں نے دروازہ کھولا، چھ اہلکاروں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور نہایت بے رحمی اور سنگ دلی سے مجھے مارنے لگے۔ اس ہنگامے میں مصطفیٰ جاگ گیا۔ اس کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ وہ شیشے کے پیچھے سے اپنے باپ پر ہونے والے تشدد کو دیکھ رہا تھا اور چلا بھی رہا تھا۔ ساواکی مجھے مسلسل مکوں اور لاتوں سے مارتے رہے۔ وہ خاص طور پر اپنے بوٹوں کی نوک میری ٹانگ پر مار رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ باندھے اور مجھے حکم دیا کہ میں ان کے آگے آگے چلوں اور انہیں گھر کے اندر لے جاؤں۔ میں نے ان سے کہا، میرے بیوی بچوں کے سامنے مجھے ہتھکڑی نہ لگاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے ہتھکڑی کھول دی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو زوجہ کو پریشان اور چاروں بچوں کو ان کے گرد پایا، جن میں سے کچھ سو رہے تھے اور کچھ جاگ گئے تھے۔ سب سے چھوٹا میسم تھا، جس کی عمر اس وقت 2 ماہ تھی۔ میں نے بیوی بچوں سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، مہمان ہے۔ ساواکیوں نے پورے گھر، یہاں تک کہ باورچی خانے اور بیت الخلاء کی بھی تلاشی لی۔ میری زوجہ نے ایک بہت زبردست کام کیا۔ وہ میرے مہمانوں والے کمرے میں داخل ہوئی، جس کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ لائبریری میں کھلتا تھا اور دوسرا داخلی سین میں۔ انہوں نے اس کمرے میں موجود خفیہ دستاویزات جمع کیں اور قالین کے نیچے چھپا دی۔ یہ دستاویزات ساواک والوں سے محفوظ رہیں۔ مجھے نہیں معلوم میری زوجہ کو ان خفیہ دستاویزات کے کمرے میں موجود ہونے کا کیسے علم ہوا۔ اسی طرح میں نہیں جانتا کہ وہ ساواک والوں سے چھپ کر کیسے کمرے میں داخل ہوئی، یہاں تک کہ مجھے بھی ان کے اس کام کی خبر نہیں ہوئی۔ انہوں نے بعد میں مجھے ساری روداد سنائی۔ ساواک والے لائبریری میں داخل ہوئے اور مکمل تلاشی لی۔ وہ میری بہت سی کتابیں، ڈائریاں اور کاغذات لے گئے جو آج تک نہیں ملے۔ انہوں نے 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ گھر کے تمام حصوں کی تلاشی لی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آن پہنچا۔ میں نے کہا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اہلکار میرے ساتھ وضو خانے تک آیا۔ میں نے وضو کیا اور لائبریری میں جا کر نماز پڑھی۔ ان میں سے ایک اہلکار نے نماز پڑھی، باقی نماز پڑھے بغیر گھر کی تلاشی لیتے رہے۔ انہوں نے گھر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جس کی تلاشی نہ لی ہو۔ میں نے شاید زوجہ سے کچھ کھانا مانگا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مشتبہ اور مسعود کو جگا دیں تاکہ ان سے الوداع کر لوں۔ وہ دونوں ایک مرتبہ جاگنے کے بعد دوبارہ سو چکے تھے۔ جب میں الوداع کر رہا تھا تو بچوں سے کہا گیا کہ آپ کے والد سفر پر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بچوں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ساواکیوں کی ایک بڑی تعداد گھر کا محاصرہ کیے ہوئے۔ وہ جیپ کو ہمارے گھر والی تنگ گلی میں لے آئے۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ ایک اہلکار وائرلیس پر کہہ رہا تھا،
شاہین شاہین شاہین، پکڑ لیا پکڑ لیا۔
یہ انقلاب کی کامیابی سے صرف 1 سال پہلے کی بات ہے۔
زندان کی بجائے شہر بدری۔
وہ مجھے مشہد میں واقع ساواک کے دفتر لے گئے اور ایک تہخانے میں بند کر دیا۔ اس تہخانے میں تنگ رستے تھے اور دونوں جانب کوٹھڑیاں تھیں۔ میں وہاں چند گھنٹے رہا۔ اس دوران میں نے قرآن سے استخارہ کیا تو خوشخبری والی آیت نکلی۔ میں نے جلدی سے اسے قرآن کی جلد پر لکھ لیا۔ وہ میرے لیے کھانا لائے اور جب میں کھانا کھا چکا تو مجھے گاڑی میں بٹھا کر شہر کے باہر کی طرف رخ کر لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس مرتبہ ساری چیزیں پہلے سے مختلف تھیں۔ گاڑی عام طور پر استعمال ہونے والی، آنکھوں پر پٹی باندھے بغیر اور شہر سے باہر کی طرف۔ گاڑی شہر کی حدود پر موجود چھوٹی سی چھاونی کے پاس رکی تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ مجھے قید رکھنے کی بجائے شہر بدر کرنا چاہتے ہیں۔ میں وہاں 5 دن رہا، جس دوران اہل و عیال اور دوست کئی مرتبہ مجھ سے ملنے آئے۔ اس چھاونی میں فوجی جیل بھی تھی، لیکن مجھے اس میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ مجھے نگہبانوں کے سربراہ کے کمرے میں رکھا گیا۔ یہ سربراہ عہدے کے لحاظ سے کرنل تھا، وہ شریف اور اعلی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا میرے ساتھ جیل افسر اور قیدی والا تعلق نہیں تھا۔ وہاں مجھے کچھ آزادی حاصل تھی۔ میں صبح سویرے اپنے کمرے سے نکل کر کھلی فضا میں ورزش بھی کرتا تھا۔
جناب سید، میرے لیے استخارہ کریں۔
خبر دی گئی کہ مجھے ایران شہر کی طرف شہر بدر کیا گیا ہے۔ مجھے اس خبر سے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے دوست شیخ محمد جواد حجتی کرمانی بھی وہیں شہر بدر ہیں۔ روانگی کے دن اہل و عیال اور دوست احباب مجھے الوداع کرنے آئے۔ یہ لمحات پریشان کن نہیں تھے، چونکہ شہر بدری جیل کی سختیوں کی نسبت بہت آسان۔ ہم بس اڈے سے زاہدان جانے والی بس پر بیٹھے تاکہ وہاں سے ایران شہر جائیں۔ اس سفر میں میرے ہمراہ 3 لوگ تھے، ایک افسر اور 2 اہلکار۔ گاڑی گن آباد میں نماز اور کھانے کے لیے رکی۔ یہاں بتاتا چلوں کہ گن آباد کے لوگ کئی دفعہ میرے یہاں آنے کی وجہ سے مجھے پہچانتے تھے، کیونکہ میرے کئی شاگرد جیسے شیخ فرزانہ، شہید کامیاب اور صادقی گن آبادی یہاں کے رہنے والے تھے۔ میرا شاگردوں سے تعلق عام طور پر دوسرے اساتید کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لہذا مذکورہ طالب علموں کے ساتھ میرا گہرا جذباتی تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان شاگردوں کی شادیوں کی تقریبات میں بھی شرکت کی تھی، جس کی وجہ سے میں اس شہر والوں کو جانتا تھا اور وہ بھی مجھے جانتے تھے۔ جب ہم گاڑی سے اترے تو ایک جوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا، جناب سید، میرے لیے استخارہ کریں۔ یہاں لوگ عموماً اپنے کاموں کے لیے علماء سے استخارہ کرواتے ہیں۔ پولیس اہلکار نزدیک سے میری نگرانی کر رہے تھے۔ جب میں استخارہ کرنے لگا تو اس جوان نے سرگوشی کی۔ میں استخارے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس طرح پولیس کی نگرانی میں آپ کے یہاں آنے کا سبب جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے اسے اپنی منزل کا بتایا اور اس سے کہا کہ وہ دوسرے برادران کو میری ایران شہر کی طرف شہر بدری کی خبر دے دے۔ ہم اگلے دن فجر کے وقت زاہدان پہنچے، مسجد گئے، نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور تقریباً 1 گھنٹہ وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہم دوسری بس پر سوار ہوئے اور ایران شہر کی طرف نکل پڑے۔ پہلے وہ مجھے گورنر کے دفتر لے گئے، پھر وہاں سے پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا۔ پولیس اسٹیشن میں انہوں نے میری فائل بنائی۔ انہوں نے مجھ سے عہد دیا کہ میں شہر نہیں چھوڑوں گا اور روزانہ پولیس اسٹیشن میں حاضری دوں گا۔ میں اکیلا مسجد کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے میرے آل رسول مسجد کی طرف رہنمائی کی۔ مجھے پتا چلا کہ اس شہر میں شیعوں کی واحد مسجد ہے، جبکہ اہل سنت برادران کی یہاں متعدد مساجد ہیں۔ مسجد آل الرسول بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھی، جس میں قیمتی اور نفیس قالین بچھے ہوئے تھے۔ صحن میں بلند و بالا درختوں کے ساتھ میٹھا پانی جاری تھا۔ یہ پانی مٹھاس میں تہران کے پانی سے کم نہیں تھا، جو ایران میں اپنی مٹھاس کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں نے مسرت اور خوشی محسوس کی۔ شہر میں موسم گرم، خوشگوار اور میری طبیعت کے ساتھ سازگار تھا، جو موسم سرما کی سخت سردی برداشت نہیں کر سکتی۔ منظر دلکش تھا۔ میں نے اپنی قبا اتاری، انہیں کونے میں رکھا، وضو کیا اور نماز کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے خدا کے ساتھ خلوت میں راز و نیاز کیا، جس کی لذت اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس وقت اپنے اہل و عیال، بچوں اور دوستوں سے دور، اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ تھا۔ اس احساس کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت قابل تصور نہیں۔ میں اپنا بیگ اٹھائے مسجد سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ میں ان کے شہر کی طرف شہر بدر کیا گیا ہوں۔ یہ شہر اس حوالے سے مشہور تھا کہ سیاسی لوگوں کو اس کی طرف شہر بدر کیا جاتا ہے۔ میں شہر کی مرکزی شاہراہ کی طرف چلا گیا۔ میرے پاس روفی نامی ایک مومن کا پتہ تھا۔ مجھے اس کی دکان کی طرف رہنمائی کی گئی، جسے میں نے بند پایا۔ میں کچھ گھوم پھر کر واپس لوٹا، تب بھی اس کی دکان بند تھی۔ کچھ دیر وہیں رک کر دکان کے شیشے سے اندر دیکھنے لگا۔ پھر جب میں دکان کے سامنے سے ہٹا تو دیکھا کہ ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی، جس میں دو لوگ سوار تھے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، روفی صاحب سے۔ اس نے کہا، آپ روفی کو جانتے؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن مجھے فلاں شخص نے ان کی طرف بھیجا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا اور کہا، میں روفی ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ ہم آپس میں گلے ملے اور میں گاڑی میں سوار ہوا۔ مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔ ہم نے فاطمیہ کا رخ کیا، جو ذکر و نماز کی جگہ تھی اور اس کا نام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ میں نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ چونکہ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، لہذا میں نے ان سے کہا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ چاہیں تو یہیں آرام کریں اور چاہیں تو ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ میں نے اسی جگہ آرام کرنے کو ترجیح دی۔ کچھ دیر بعد بیدار ہوا تو ابھی تک نیند کا غلبہ تھا۔ میں نے کچھ اجنبی چہرے دیکھے۔ وہ لوگ فاطمیہ میں محرم کی مناسبت سے جمع ہوئے تھے۔ پھر شیخ حجتی کرمانی کو دیکھا اور ہم اکٹھے روفی کے گھر چلے گئے۔ ہم تین یا چار دن روفی کے گھر رہے۔ پھر میں نے اور شیخ حجتی کرمانی نے روفی کے اصرار کے باوجود ایک اور گھر منتقل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے ایک گھر ڈھونڈا۔ ہم اس میں منتقل ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اتنے میں زاہدان سے ایک 20 رکنی وفد ہمیں ملنے آ گیا۔ زاہدان کے مشہور عالم دین شیخ معین الغربا وفد کی سربراہی کر رہے تھے۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم دوسرے گھر منتقل ہو رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس گھر کی صفائی میں حصہ لیا۔ ہم نے اس گھر میں چند ماہ قیام کیا اور اس کے بعد ایک بہتر گھر میں منتقل ہو گئے۔ معین الغربا دوسری شخصیت تھی جنہوں نے شہر بدری میں ہم سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے کریم پور ہماری ملاقات کو آ چکے تھے۔ جب ہم روفی کے گھر تھے، کریم پور آدھی رات کے وقت ہم سے ملنے آئے۔ جو ہی انہوں نے دروازے پر دستک دی، مجھے خاص کیفیت کا احساس ہوا۔ مشہد میں رات کے وقت ساواک کے حملے کے بعد جب کبھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوتی، مجھے خوف کی مانند ایک کیفیت کا احساس ہوتا۔ روفی گھر پر نہیں تھے، لہذا شیخ حجتی گئے اور دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایک مطمئن اور پرکشش جوان کو دیکھا۔ ہم پہچان گئے کہ یہ روفی کے رشتہ دار ہیں۔ وہ قیدیوں اور شہر بدر ہونے والے افراد کے ساتھ بہت مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور راہ خدا میں بلند ہمتی سے کام کرتے تھے۔ انہوں نے تحریک اسلامی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک پورا منصوبہ پیش کیا۔ وہ ایران عراق جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ حاج علی شمقدری وہ پہلے شخص تھے جو مسجد سے مجھ سے ملنے آئے۔ وہ میرے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ میرے ان شاگردوں کا امتیاز یہ تھا کہ اگرچہ وہ رائج مانی کے مطابق عام لوگوں میں سے تھے، لیکن در حقیقت وہ بلند اسلامی ثقافت کے حامل تھے۔ یہ جوان اسلام کے متعلق ایسی معلومات رکھتے تھے کہ شاید بہت سے اہل علم بھی ان سے نابلد ہوں۔ ان کے نفوس انقلاب اسلامی کے مفاہیم سے سرشار تھے، لہذا پورے وجود کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حاجی علی مشہد میں میری تمام مجالس کو پورے اہتمام اور دقت سے سنتے تھے اور گہرے اسلامی مفاہیم سے متعلق اہم نکات لکھ لیتے تھے۔ میں جب اپنے گھر میں منتقل ہوا تو وہ دوسرے دن ہی اپنے بچوں اور بھائیوں کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا بھائی اور بیٹا دین کا دفاع کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو۔ شہر بدری کے دوران جب ہم دوسرے گھر میں تھے تو شیخ صدوقی، شیخ راشد اور کچھ دوسرے علماء نے ہم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات نوروز سے کچھ دن پہلے انجام پائی۔ پھر یہ لوگ چابہار چلے گئے جہاں شیخ ناصر مکارم شیرازی شہر بدر تھے۔ واپسی پر بھی وہ لوگ میرے اور شیخ حجدی کے ساتھ شدید لگاؤ کی وجہ سے ایک رات ہمارے پاس ٹھہرے۔ شیخ راشد یزدی خوشگوار تعلقات بنانے، حاضر دماغی اور شوخ مزاجی میں مشہور تھے۔ علم و ادب کے باوجود ان کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ زبان پر ہمیشہ مزاح۔ میں ان سے آشنا ہوتے ہی مانوس ہو گیا، وہ بھی مجھ سے مانوس ہوئے اور مجھے پسند کرنے لگے۔ وہ یزد کی طرف جاتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے، میری شدید خواہش ہے کہ میں ایران شہر کی طرف شہر بدر ہو جاؤں تاکہ سید خامنائی کے ساتھ رہ سکوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ برادران کی واپسی کے تقریباً 2 ہفتے بعد ایک پولیس اہلکار میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے ایک ورق تھمایا جس میں شیخ راشد نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ وہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہے۔ میں فوراً پولیس اسٹیشن کی طرف گیا تو دیکھا کہ شیخ راشد 8 پولیس اہلکاروں کے حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ انہیں لطیفے سنا رہے تھے اور وہ لوگ ہنسی سے بے حال تھے۔ میں نے شیخ سے ان کے آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا، یزد میں 30 مارچ 1978 کو شہدائے تبریز کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس منعقد ہوئی۔ میں نے اس مجلس میں تقریر کی جس کی وجہ سے مجھے اور گرفتار کر کے وہ مجھے ایمبولینس کے ذریعے سیدھا ایران شہر لے آئے۔ میں انہیں اپنے گھر لے گیا۔ بعد میں ہم اکٹھے اسی شہر میں اسلامی تحریک کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ نوروز کے ابتدائی ایام میں شیخ راشد کے آنے سے پہلے شیخ حجتی کو ایران شہر سے سنندج کی طرف شہر بدر کیا گیا جہاں کا موسم ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ وہ سنندج سے مجھے خط بھیجتے اور کہتے، مجھ پر یہاں کا خوشگوار موسم حرام ہے جبکہ آپ لوگ ایران شہر کی گرمی میں رہ رہے ہیں۔ بہار کا آغاز ہوتے ہی اس شہر کی گرمی میں اضافہ ہوا۔ میرے اہل و عیال انہی دنوں مجھ سے ملنے آئے۔ میرا چھوٹا بیٹا میسم اس وقت 6 ماہ کا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اہل و عیال کے لیے میرے ساتھ ایران شہر میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ موسم گرما کے آغاز سے ہی درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ نہ ہی گھر کو ٹھنڈا کرنے کے وسائل میسر تھے اور نہ ہی گھر میں آرام کرنے کے لیے کچھ میسر تھا۔ اہل و عیال میں چھوٹے بچے بھی تھے، لہذا وہ یہاں 2 ہفتے گزارنے کے بعد مشہد واپس چلے گئے۔
اہل سنت کے ساتھ تعارف اور باہمی میل جول۔
شروع میں شہر والوں کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق اور تعامل نہیں تھا۔ ہم روفی، ان کے بھائی اور چند دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھتے اور ایک مختصر سی نشست کا انعقاد کرتے جس میں مختلف علمی موضوعات پر گفتگو ہوتی، اور کبھی کبھار زاہدان، مشت اور قم سے بھی کچھ لوگ ہمیں ملنے آ جاتے۔ پھر میں نے لوگوں کے ساتھ اور خصوصاً جوانوں کے ساتھ رابطہ شروع کر دی۔ سب سے پہلے ایران شہر کے جس جوان سے میری آشنائی ہوئی، اس کا نام آتش دست تھا۔ اس کا والد شہر کے چھوٹے تاجروں میں سے تھا۔ یہ جوان اس وقت مڈل سکول کا طالب علم تھا اور اس کی عمر 16 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اس کے ذریعے دوسرے جوانوں سے آشنا ہوا۔ ہم نے ان کے ساتھ نشستوں کا اہتمام کیا جن کا سلسلہ میرے ایران شہر سے نکلنے تک جاری رہا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آتش دست نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور بعد میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایک دفعہ اپنے گھر والوں اور اپنی منگیتر کے ساتھ میرے پاس آیا اور میں نے اس کا نکاح پڑھا۔ بعد میں اس نے ایران عراق جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گیا۔ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے والد کا ابھی تک میرے پاس آنا جانا رہتا ہے۔ چونکہ شہر کے اندر مجھے کسی بھی کام کی اجازت نہیں تھی، لہذا میں نے کوشش کی کہ اپنے کام کا دائرہ کار شہر سے باہر پھیلاؤں۔ بزمان شہر، جو ایران شہر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کہ لوگوں میں اس حوالے سے میں نے آمادگی پائی۔ ہم شیخ حجدی کے ساتھ ایک دوست کی گاڑی میں بزمان گئے۔ پھر ہر ہفتے یا ہر دوسرے ہفتے ہم وہاں جانے لگے۔ میں وہاں نماز جماعت کی امامت اور مختصر تقریر کرتا تھا۔ پھر مقامی ادارے حساس ہو گئے اور انہوں نے گاڑی کے ڈرائیور پر دباؤ ڈالا۔ ہمیں ڈرائیور نے اس بات کی خبر نہ دی، لیکن ہم جان گئے کہ وہ مشکل میں گرفتار ہے، لہذا ہم نے بزمان جانا چھوڑ دیا۔ ایران شہر میں میری ترجیحات میں سر فہرست مسجد آل الرسول کو آباد کرنا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی اور مشکل یہ تھی کہ اس کا بانی خود ایران شہر میں نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ ہر سال محرم کے پہلے عشرے میں آتا، مجالس سے امام حسین کا انعقاد کرتا اور چلا جاتا، جبکہ مسجد کسی قابل ذکر استفادے کے بغیر ایسے ہی پڑی رہتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایران شہر میں فرقہ بندی کی وجہ سے سنیوں کی مساجد شیعوں کی مساجد سے الگ تھی۔ اہل سنت کی کچھ چھوٹی مساجد تھیں جن میں سے ہر ایک میں چند نمازی ہوتے تھے، اور شیعوں کی ایک ہی مسجد تھی جو مسجد آل الرسول تھی، جو پورا سال بند رہتی تھی۔ میں نے مسجد کو آباد کرنے کی تجویز دی تو بہت سارے لوگوں نے میری تائید کی۔ شیخ راشد کی مدد سے میں نے اس مسجد میں نماز پڑھانا شروع کی۔ میں نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ تک لوگوں سے خطاب کرتا، نماز اور مختصر گفتگو لاؤڈ اسپیکر پر نشر کی جاتی تھی، جو وہاں کے مقامی لوگوں، خاص کر شیعوں میں دینی روح زندہ کرنے میں بہت مؤثر تھی۔ اسی طرح اہل سنت کے دیندار لوگوں پر بھی اس کا مثبت اثر تھا، کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم نماز میں پابند ہیں اور قرات کے ساتھ نماز میں مختلف قرآنی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی توجہ ہماری طرف مائل ہوئی۔ پھر میں نے مومنین کو نماز جمعہ شروع کرنے کی تجویز دی، اور اس طرح مسجد میں نماز جمعہ بھی شروع ہو گئی۔ اس میں لوگوں کی شرکت بہت اچھی تھی اور یہ ایران شہر کا سب سے بڑا جمعہ شمار ہوتا تھا۔ شیخ راشد اس نماز کو خصوصی اہمیت دینے کی خاطر خود اذان کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے علماء اہل سنت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو گئے، اور میں کسی ایسے مشترکہ عملی قدم کے بارے میں سوچنے لگا جس کے ذریعے شیعہ اور اہل سنت عوام کے درمیان موجود دوریاں کم کی جا سکیں۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ایران شہر کے ایک اہل سنت عالم مولوی قمر الدین کے ساتھ کیا، جو مسجد النور کے امام تھے۔ میں نے ان سے کہا، ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے مستقبل، اسے درپیش خطرات اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں مل کر سوچیں۔ تمام تر مسلکی اختلافات کے باوجود مسلمانوں پر اسلام کے مستقبل کے حوالے سے بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ماضی کی بحثوں میں پڑے رہے اور پرانی کتابوں سے اختلافی باتیں ڈھونڈتے رہے تو یہ صرف نفرتوں میں اضافے اور جذبات کو ابھارنے کا باعث بنے گا۔ یہ کام اسلام کی مصلحت میں ہے اور نہ ہی مسلمانوں۔ میں نے ان سے مزید کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ماضی سے اپنا تعلق ختم کر لیں، کیونکہ ہمارا فکری اور عقائدی وجود اسی ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، ہمارا باہمی تعاون اسلام کے روشن مستقبل کی خاطر ہونا چاہیے۔ میں برادران اہل سنت کے جتنے علماء سے ملا، سب کے ساتھ میری گفتگو کا محور حقیقت میں یہی نقطہ تھا، اور مخلص علماء کی طرف سے اس حوالے سے ہمیشہ مثبت رد عمل پایا۔
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نقطۂ اتحاد۔
میں نے اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مختصر سا عملی منصوبہ تیار کیا، جس کے مطابق ہم نے 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان ایک مشترکہ جشن کا انعقاد کرنا تھا، کیونکہ اہل سنت کی روایات کے مطابق رسول خدا کی ولادت 12، جبکہ شیعہ مسلمانوں کے مطابق 17 ربیع الاول ہے۔ ہم نے اس محفل کے انعقاد پر اتفاق کر لیا۔ جشن کے لیے مسجد آل الرسول کو سجایا گیا۔ یہ شدید گرمی کے دن تھے، ایران شہر میں گرمیوں کی دھوپ میں درجہ حرارت 63 ڈگری تک، جبکہ سائے میں درجہ حرارت 54 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس گرمی میں ظہر کے وقت بیت الخلاء جانا مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا، کیونکہ یہ گھر کے صحن میں 20 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ سورج کی حرارت گویا چہرے اور جلد کو جلا رہی ہوتی تھی۔ دن بھر موسم ایسا ہی رہتا تھا، رات کے 10 بجے موسم قدرے بہتر ہونا شروع ہوتا تھا، جو رات گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہو جاتا۔ اس کے باوجود زمین ویسی گرم رہتی، اور اس پر چٹائی بچھانے کے باوجود آرام سے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جشن والے دن عصر کے وقت موسم بالکل مختلف تھا، آسمان پر بادل نمودار ہوئے، جن کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی آئی۔ پھر غیر معمولی ہوا چلنے لگی، جس کے بعد ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ہمیں امید تھی کہ جشن کی رات بہت ہی خوشگوار ہوگی۔ عید میلاد النبی اور جشن کا دن اپنے ساتھ خوشگوار موسم اور باران رحمت لے کر آیا۔ لوگ گروہ در گروہ گھروں سے نکلے، تاکہ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسجد آل الرسول کا رخ کریں، جو اس وقت تک نمازیوں سے بھری جا چکی تھی۔ مسجد کے علاوہ اس کے اطراف میں موجود کمرے بھی لوگوں سے بھر گئے۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی تو دوسری رکعت میں ایک عجیب سی آواز سنی، گویا ایک ریڑی ہو جو کھجور کی شاخوں کو گھسیٹ رہی ہو اور ان شاخوں کے سرے زمین پر لگ رہے ہوں، لیکن یہ آواز بند نہ ہوئی۔ اگر کسی ریڑی کی آواز ہوتی تو اس کے گزرنے کے بعد ختم ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد میں نے پانی کی موجوں کی آواز سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سیلاب ہے۔
سیلاب اور خاک شفا۔
نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیلاب نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پانی اتنا اوپر آیا کہ مسجد کے حال میں داخل ہو گیا، جو زمین سے تقریباً 0.5 میٹر بلند تھا۔ میں نے بلند آواز میں لوگوں سے کہا کہ سیلاب کے مقابلے میں حفاظتی اقدامات اپنائیں۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے مسجد کے قالین لپیٹ کر ایک اونچی جگہ رکھ دیے جائیں، تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ پھر میں نے خواتین اور بچوں کو بچانے کے لیے ضروری تدابیر اپنانے کا کہا۔ سیلاب 2 سے 3 گھنٹے تک جاری رہا، جس دوران ہم یکے بعد دیگرے گھروں کے گرنے کی آوازیں سنتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ مسجد بھی گر جائے گی۔ ہر چیز خوفناک تھی۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تاریکی، ہر چیز بہا کر لے جانے والا سیلاب، گھروں کا گرنا اور لوگوں کی فریادیں۔ اس خوفناک اور مشکل گھڑی میں انسان کا ذہن اس حالت سے نکلنے کے لیے کسی بھی وسیلے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات سن رکھی تھی کہ ایسی بحرانی کیفیت سے نکلنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی تربت سے توسل کیا جائے۔ میں نے اپنی جیب سے خاک شفا کا ایک ٹکڑا نکالا جسے خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے شرف بخشا ہوا ہے، اور خدا پر توکل کرتے ہوئے اسے موجیں مارتے ہوئے پانی میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحات میں خدا کے فضل و کرم سے سیلاب رک گیا۔ سیلاب رکنے کے فوراً بعد میں نے متاثرین کی مدد کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ رات کے وقت امدادی کاروائیاں ممکن نہ تھیں، لیکن صبح کا انتظار کیا گیا۔ میں گھر کی طرف گیا جو دو حصوں پر مشتمل تھا اور ان کے درمیان ایک مشترکہ دروازہ تھا۔ میں اور شیخ راشد ایک گھر میں، جبکہ سید رحیمی اور سید موسوی دوسرے گھر میں رہتے تھے۔ یہ دونوں بھی شیخ راشد کے بعد ایران شہر کی طرف شہر بدر کیے گئے تھے۔ سید رحیمی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس وقت شہید کر دیے گئے جب آپ پارلیمنٹ کے رکن۔ میں نے گھر کو محفوظ پایا۔ پانی اگرچہ گھر کے نزدیک پہنچ گیا تھا، لیکن گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ خبر پھیل گئی کہ شہر بدر افراد کے گھر میں پانی داخل نہیں ہوا، اور لوگ اسے ہماری کرامت سمجھنے لگے۔ لیکن میں نے وضاحت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ہمارے گھر میں پانی اس لیے نہیں آیا چونکہ یہ اونچی جگہ پر واقع ہے، اس میں کرامت والی کوئی بات نہیں ہے۔
کاروائیوں کا مرکز۔
اگلی صبح میں سید رحیمی اور شیخ راشد کے ساتھ شہر کے نشیبی علاقوں کا جائزہ لینے گیا جہاں سیلاب کی وجہ سے گھروں کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ وہی گھر تھے جو حادثے کی بڑی وجہ بنے۔ اس سے پہلے بھی ہر سال اس شہر میں بارشیں ہوتی تھیں، اور بارشوں کا پانی اس نشیبی علاقے سے ہوتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اس طرح شہر صدیوں سے سیلاب سے محفوظ تھا۔ نشیبی علاقے میں کسی قسم کی عمارت بنانے پر پابندی تھی تاکہ اس وجہ سے پانی کا راستہ بند نہ ہو اور پانی شہر کی طرف نہ جائے، لیکن کچھ لوگ جو مفت زمین کی تلاش میں تھے، انہوں نے اس نشیبی علاقے میں گھر بنا لیے۔ یہ کام ابھی تک کچھ لوگ بعض علاقوں میں انجام دیتے ہیں، اگرچہ وہ نہیں جانتے کہ اس کام کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پورے شہر کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جب ہم اس نشیبی علاقے میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں موجود گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ دور سے ایک بلوچی خاندان کو اپنی طرف آتے دیکھا، جس میں بچے، خواتین اور مرد حضرات تھے۔ مرد کے ہاتھوں پر ایک بچہ سویا ہوا تھا، جبکہ خواتین گریہ و زاری کر رہی تھی۔ جب وہ ہمارے نزدیک پہنچے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بچہ فوت ہو چکا ہے۔ مجھے اس منظر نے گہرا صدمہ پہنچایا اور میں اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں بچوں اور خواتین کی نسبت بہت حساس ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں کسی بچے یا خاتون کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کئی بار اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ میں مرد اور عورت کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ فیصلے کے وقت میری ہمدردی یقیناً خاتون کی طرف ہوگی۔ اسی طرح میں بچوں کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ فلم کا کوئی منظر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں سیلاب میں مرنے والے بچے کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا اور بلند آواز سے رونے لگا۔ بچے کے اہل و عیال میرے گریے اور درد کو سمجھ گئے۔ شیخ راشد نے مجھ سے کہا، بچے کے گھر والوں نے آپ کو ان سے بھی زیادہ تکلیف میں دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ میرے رونے کی خبر بلوچوں کے درمیان پھیل گئی۔ جب ہم شہر کی طرف لوٹے تو امدادی کمیٹی نے ہمیں بتایا کہ شہر کے 80% گھر تباہ ہو چکے ہیں اور جو گھر سالم ہیں وہ پانی سے بھر چکے ہیں۔ ایران شہر کے اکثر گھر ایک منزلہ تھے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ شہر کے لوگوں نے کل دوپہر سے کھانا نہیں کھایا اور وہ یقیناً بھوکے ہوں گے۔ تندور والوں نے سیلاب کی وجہ سے تندور بند کر دیے تھے، پانی دکانوں اور گوداموں میں داخل ہو چکا تھا اور چند دنوں تک دکانوں کے کھلنے کا امکان نہ تھا، لہذا شہر میں قحط کا خطرہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں اس پیغام کو نشر کرنا ہوگا، بھوکے شہر کو بچائیں اور ہر ممکن طریقے سے کھانا مہیا کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے لوگوں کو سڑکوں پر سرگردان اور مبہوت حالت میں دیکھا جو سیلاب کی وجہ سے اپنی بھوک سے غافل تھے۔ میں نے راستے میں ایک چھوٹی سی دکان دیکھی جو زمین سے بلند ہونے کی وجہ سے سیلاب سے محفوظ تھی۔ دکاندار دروازے کے پاس کھڑا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا تمہاری دکان میں کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کی بھوک مٹا سکے؟ اس نے کہا، صرف بسکٹ ہیں۔ میں نے کہا، جو کچھ ہے دے دو۔ میں نے اس کے پاس موجود بسکٹ کے تمام ڈبے خرید لیے جو بہت زیادہ نہ تھے اور اسی جگہ متاثرہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ وقتی طور پر تسکین کا باعث ضرور تھا لیکن مستقل حل نہیں تھا۔ میں ڈاکخانے گیا، شیخ کفمی کو ٹیلی فون کیا اور انہیں حادثے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ شیخ کفمی صوبہ بلوچستان کے مشہور اور بڑے عالم دین ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں روٹی اور کھجور کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر ممکن ہو تو پنیر بھی، جتنا جلدی ہو سکے اور جتنی مقدار میں ممکن ہو یہ چیزیں بھیج دیں۔ میں نے مزید کہا کہ وہ یزد میں شیخ صدوقی سے رابطہ کریں اور اسی طرح مشہد اور تہران میں بھی رابطے کر کے سب کو بتائیں کہ ہمیں اشیاء خرد و نوش کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی دفعہ بلند آواز سے کہا، سب سے کہیں میں بڑی شدت سے روٹی اور کھجور کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب میں نے ٹیلی فون رکھا تو دیکھا بہت سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ میں کس قدر ان کو اہمیت دیتے ہوئے امداد اکٹھی کر رہا ہوں۔ اس دوران وہ ایک دوسرے کی طرف بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عام سی بات تھی کہ ایک گھنٹے سے بھی کم مدت میں میرے اس کام کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں کی امیدیں میری کوششوں سے وابستہ ہو گئیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء اور وہاں کے سرکاری افسران انہیں کسی قسم کی فوری مدد فراہم کرنے سے قاصر۔ علماء کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا اور سرکاری افسران نہ انہیں کوئی اہمیت دیتے تھے اور نہ کچھ کرنے کی سکت رکھتے تھے۔ میں مسجد آل الرسول گیا اور اسے امدادی کاروائیوں کا مرکز قرار دیا۔ سب کی امیدیں مسجد سے وابستہ ہو گئیں۔ ابھی 2-3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ روٹی، کھجور، تربوز اور پنیر سے بھرا ایک بڑا ٹرک پہنچ گیا۔ ہم نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے قرآن مجید کی تلاوت لگائی۔ پھر ہم نے اعلان کیا کہ امدادی کاروائیوں اور کھانے کی تقسیم کے لیے مسجد آل الرسول کو مرکز قرار دیا گیا ہے۔ میں نے برادران سے کہا کہ جو بھی آپ کے پاس آئے اسے کھانا دیں اور اگر وہ کہے کہ یہ کھانا کم ہے تو اسے مزید دیں، اگر وہ دوبارہ کھانا لینے آئے تو بھی منع نہ کریں اور اسے یہ نہ کہیں کہ تم پہلے لے چکے ہو۔ اس طرح یہ لوگ زیادہ کھانے کی لالچ نہیں کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ دوسرے شہروں میں موجود برادران بھی ہماری مدد کریں گے۔ یوں ہم نے امدادی کاروائیوں کا آغاز کر دیا۔ میں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ برادران میں ذمہ داریاں تقسیم کی جس کی وجہ سے ہمارا کام باقاعدہ ایک تنظیمی شکل میں ڈھل گیا۔ میں نے ان کاموں میں اپنے گزشتہ تجربات سے بھی استفادہ کیا۔ امدادی کاروائیاں 50 دن تک جاری رہیں۔ ہم اس دوران لوگوں سے ان کے گھروں، جھونپڑیوں اور خیموں میں جا کر ملے اور متاثرہ خاندانوں کے افراد کی تعداد معلوم۔ کبھی کبھار ہمیں بتائے جانے والے افراد درست تعداد نہیں بتاتے تھے لیکن ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے اسے درست سمجھ دیتے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں میں اتر چکے تھے۔ ہم نے اعداد و شمار کے مطابق کھانے کے کارڈ بنائے اور کھانے کی تقسیم شروع کی۔ ہر خاندان کارڈ کے مطابق اپنا حصہ لیتا تھا۔ ہم نے اس دوران ایک سادہ زندگی کے لیے ضروری چیزیں جیسے بلب، کمبل، برتن اور چٹائیاں فراہم کی۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار اشیاء خرد و نوش بھی تقسیم کی جاتی تھی۔ بعض نے جعلی کارڈ بنا کر ان پر میرے جعلی دستخط کیے ہوئے تھے۔ میرے دستخط دیکھنے میں سادہ سے ہیں، لیکن ان کی ایک علامت ہے جو صرف میں جانتا ہوں۔ میں اپنے جعلی دستخط پہچان گیا تھا، لیکن اس چیز کا اظہار نہیں کیا۔ امدادی کاروائی کے دنوں میں شیخ حجتی سندج سے ایران شہر آئے۔ وہ اپنی دوسری شہر بدری کے دوران سندج میں بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کرمان آنے کی اجازت مانگی اور انہیں اجازت مل گئی۔ وہاں سے وہ ہم سے ملنے ایران شہر آئے۔ ان کا آنا بہترین موقع تھا، لہذا ہم رات بھر بات چیت میں مصروف رہے۔ صبح میں نے انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں شہر جانے اور وہاں امدادی کاروائیوں کا جائزہ لینے کی دعوت دی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور خود گاڑی چلائی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عام لوگ، مرد، خواتین اور بچے ہماری گاڑی دیکھ کر اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے ہمیں سلام کر رہے ہیں، تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، کیا آپ کو یاد ہے شروع میں لوگ ہمیں سلام بھی نہیں کرتے تھے؟ میں نے کہا، جی ہاں یاد ہے۔ لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام اس وقت بنتا ہے جب وہ ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ امداد کے 50 دن ختم ہونے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا حت الامکان ازالہ کرنے کے بعد ہم نے ایک بڑی محفل منعقد کی، جس میں میں نے خطاب کیا۔ اس خطاب کی ریکارڈنگ اور محفل کی تصاویر ابھی تک موجود ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، احمده حمدا متواترا بتواتر آلائه ومتواصلا بتواصل نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله كما شهد بذلك رسله وشهدت بذلك ملائكته۔
شہر بدر افراد کی مقبولیت۔
رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی لوگوں کے ساتھ رابطے کا بہترین موقع فراہم ہوا۔ پولیس کا سربراہ ہماری اس مقبولیت سے بہت نالاں تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا رویہ اپنائے۔ اس نے کئی مرتبہ ہماری نسبت اپنی باطنی خباثت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ رمضان کا مہینہ آیا تو خوش قسمتی سے پولیس کا یہ سربراہ 2 ہفتے کی چھٹی پر چلا گیا۔ اس کی جگہ جو افسر آیا وہ ایک جوان، باشعور اور سمجھدار انسان تھا، جس کی گفتگو سے ہمدردی اور محبت جھلکتی تھی۔ ہماری پہلی ملاقات مسجد میں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، پولیس کے سربراہ کا مسجد میں آ کر ہم سے ملنا ایک غیر معمولی امر تھا۔ میں دوسرے 2 شہر بدر افراد کے ساتھ ایک رات سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ ایک گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی اور وہ جوان افسر نیچے اترا۔ اس نے مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہی۔ وہ مجھے کوئی خفیہ بات بتانا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے دونوں برادران سے الگ ہو کر اس کے ساتھ پیدل چلنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا، ایران شہر میں موجود شہر بدر افراد کو 3 شہروں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک فرد کو جیروفت، دوسرے کو ایزا اور تیسرے کو اقلیت کی طرف بھیجا جائے گا۔ ہمارے چوتھے ساتھی کو پہلے ہی رہا کیا جا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ خبر صرف شہر بدر افراد کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ میں نے برادران کو اس بات سے آگاہ کیا۔ یہ جوان افسر اس وقت ایران شہر سے جانے والا تھا، کیونکہ اصل افسر چھٹی سے واپس آ چکا تھا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ہمیں ایک دوسری جگہ شہر بدر ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ رات کے وقت پولیس والے آئے اور سید رحیمی سے کہا کہ وہ شہر چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بھی 2 گھنٹے بعد شہر چھوڑنا ہوگا۔ ہم نے صبح سفر کرنے کے لیے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رات کے وقت ہی نکلنے پر اصرار کر رہے تھے۔ ہم نے اس راز کو بھانپ لیا، کیونکہ جب ہم شہر میں آئے تھے تو بالکل اجنبی تھے، اور آج جب ہم رات کے وقت یہاں سے نکل رہے ہیں تو حکومت ہمارے حامی مقامی لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ ہے۔ رحیمی اپنا بیگ باندھنے میں مصروف تھے، جبکہ پولیس اہلکار اسے جلدی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ جب رحیمی پر ان کا دباؤ بڑھا تو وہ پولیس اور ان کے سربراہ کے ساتھ غصے میں پیش آئے اور پرجوش انداز میں مختصر سا خطاب کیا جس کے کلمات ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ رحیمی نے کہا، اس عارضی اقتدار سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ یقیناً ختم ہو جائے گا اور اسلامی حکومت کا سورج طلوع ہوگا۔ وہ جذباتی جملے بولتے گئے جنہیں ہم اس وقت نعروں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے اس انقلابی جذبے کی وجہ سے، جسے میں بے جا سمجھ رہا تھا، شرمندگی محسوس کی۔ بہرحال وہ رحیمی کو لے گئے اور میری باری آ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میں اسی میں جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میں نہیں جاؤں، جو کر سکتے ہیں کر۔ پولیس کے سربراہ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ گاڑی میری ملکیت میں کیسے آئی، تو یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جسے میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔